ماش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری کی روح کو ایصال فرمائیں، اور دانشور مرحوم سید معظم علی شاہ اور مرحوم شاہ بخشی عباسی کی روحوں کو بھی شاد فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صلى الله عليه وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند عزیزان گرامی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آٹھویں آیت ہے، جسے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ دو روز سے تلاوت کر رہا ہوں، اور یہ آیت ایک انتہائی عظیم الشان حکم الہی پر مشتمل ہے، اور وہ حکم الہی ہے قیام عدل۔ ارشاد الہی ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان لانے والوں، اللہ کے لیے قیام عدل کے علم بردار بن جاؤ، کونوا قوامین للہ، شہداء بالقسط، اور راستی اور استگاری کے گواہ بن جاؤ تمام اقوام و ملل کے سامنے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کا مرتکب نہ بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی دشمنی کی بنیاد پر تم عدل کی راہ چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہی تقوی سے نزدیک ہے، وہی تقوی سے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو خدا کے لیے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ اس آیت کریمہ کا جلال و جمال یہ ہے اس ایک آیت میں تین مرتبہ اس میں جلالہ آیا ہے. ایک آیت میں تین مرتبہ اس میں جلالہ آیا. اللہ کا کلمہ تین مرتبہ اس ایک آیت میں آیا. اس ایک آیت میں تین امر ہیں. کونو قوامین للہ پہلا امر ہے. اعدلوا عدل کرو صیغہ امر. واتقوا تقوی کرو صیغہ امر. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. یہ گویا نہیں ہے اور شدید قسم کی نہیں ہے. یہ نہیں ان اوامر کی تاکید کے لیے ہے. آخر آیت میں ایک صفت جمالی ہے جو پورے جلال کے ساتھ آئی ہے. ان تمام رعایتوں کو اگر نظر میں رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کتنی عظیم و شان آیت ہے. یہ مضمون کتنا اہم ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یہ امر کتنا عظیم و شان ہے جس کے لیے یہ مضمون اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. یعنی جو حضرات فقہی اور اصولی شعور رکھتے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں مذاق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی توجہ طلب ہے. جو لوگ ٹیکنیکلی فنی شعور اصول و فقہ کا نہیں رکھتے ان کے لیے بھی عمومی طور پر جو تفسیری مذاق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت بے انتہا اہم آیت. یہ آیت بتاتی ہے کہ قیام عدل کی اہمیت کتنی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل توحید ہو اللہ سبحانہ و تعالی کا کلمہ پڑھے توحید کا قائل ہو اور عدل سے سروکار نہ رکھے. یہ ممکن نہیں. یہی نہیں یہ عنوان یہ مضمون یہ موضوع اتنا اہم ہے. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اس میں ہمیں توحید سے آشنائی اس لیے کیا گیا تاکہ ہم عادلانہ معاشرہ قائم کر سکیں. جو معاشرہ عادلانہ نہیں ہے وہ معاشرہ عاقلانہ بھی نہیں ہے. کل امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد میں نے نقل کیا آپ کے سامنے کہ آپ نے عادل کی تعریف یہ فرمائی کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی مستحق ہے اس کو وہیں رکھا جائے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ عاقل کسے کہتے ہیں, عاقل کون ہوتا ہے, عاقل کی صفت کیا ہے, عاقل کی شان کیا ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا عاقل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اس جگہ رکھتا ہے جو اس کی اصلی جگہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو معاشرہ عادلانہ نہیں ہے وہ معاشرہ عاقلانہ بھی نہیں ہے. عقل و عادل کا اتنا گہرا رشتہ ہے. اس سے بھی بات آگے بڑھے. اصلاً جو معاشرہ نہ عادلانہ نہیں ہے, جو معاشرہ عاقلانہ نہیں ہے, معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہے, حیوانی معاشرہ ہے. جہاں عقل کا گزر نہ ہو وہاں انسانیت نہیں ٹھہرتی. انسانیت کا جوہر اصلی عقل ہے. جوہر اصلی انسانیت کا عقل ہے. عقل نہیں ہے تو انسانیت نہیں. اسی لیے خود قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ایک اور مقام پر سورہ مبارکہ حدید میں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ معجزات کے ساتھ, کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ, کھلے ہوئے دلائل و بینات کے ساتھ, کھلے ہوئے اسناد کے ساتھ, روشن اسناد رسالت کے ساتھ, और उनके साथ हमने किताब नाजिल की और किताब के साथ साथ क्या नाजिल किया? मीजान। मीजान उर्दू में इसका तर्जमा तराजू है। हमने किताब नाजिल की अपने रसूलों के साथ और मीजान नाजिल किया। किस लिए नाजिल किया? गरज क्या है, गायत क्या है? लियकूम الناس بالقسط, ताकि लोग अदल व क़िस्त कायम करें। गरज बेइज्जत तमाम अंबिया और मुरसलीन क्या है? क़याम अदल व क़िस्त। नबी आता है तौहीद सिखाता है, नबी आता है नबूवत से आशना करता है, नबी आता है आखिरत से आशना करता है, आखिरत की खबर देता है, नबी आता है शरीयत सिखाता है। ये सब किस लिए? ये तमाम गरज व गायत बेइज्जत अंबिया क्या है? खुद कुरान मजीद की जबान में ले यकूम الناس بالقسط, ताकि लोग अदल व क़िस्त कायम करें। इतना अहम है ये मौजू। मैंने मुबालिगा नहीं किया था ये कहकर कि तौहीद से हमें आशना ही किया गया सिर्फ इसलिए ताकि हम अदल कायम करें। ये आयत गवाह है। तौहीद से कैसे हम आशना होते हैं? नबूवत के जरिए से। नबूवत की गरज क्या बताई कुरान ने? लियकूम الناس بالقسط, ताकि लोग अदल व क़िस्त कायम करें। वाज़े है। अब एक कदम गुफ्तगू और आगे बढ़े, हालांकि अभी भी तमहीदी और मुकदमाती बहसें बहुत हैं और अब तक जो कुछ अर्ज किया वो तकरीबन तमहीदी बातें, इसलिए कि असल बहस तो तकाजे हैं। अदल इज्तिमाई के तकाजे, वो तकाजे असल बहस है। जान सुखन वहां है, जान सुखन वहां है, सुखन गुस्तरी काम नहीं आएगी। नजरियाती बहसें करके गुजर जाना, महजूज हो जाना, लुत्फानंदोज हो लेना, आपका सुभान अल्लाह और वाह वाह कह देना और हमारा खुश हो जाना और बालीदा हो जाना, ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा। काम आएगा कि इस अदल इज्तिमाई के तकाजों को बरता जाए। जब तक बरतेंगे नहीं उस वक्त तक हाथ खाली रहेगा। इस दुनिया में भी लज्जत जिंदगी हासिल नहीं कर सकेंगे, असली लज्जत बेकुदूरत लज्जत, और न उस जहां आखिरत की लज्जतें नसीब होंगी। तकाजे वो असल सुखन है, जान एक सुखन वहां है, लेकिन ये अभी तमहीदी मबाहिस है, तमहीदी मबाहिस से गुजरना भी जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बहस जो अभी तकरीबन मुकम्मल नहीं हुई है वो ये है कि खुद तारीफ आदि कहां से लें, कैसे लें। हमारे कुम के असातिज़ा में एक जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत मुश्तहिद हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा जवादी आमूली मुद्दवल्लहुल आली परवरदिगार उनका साया बरकरार रखे, वो मिसाल देते हैं आदिल की मिसाल। ये तारीफ के कई तरीके हैं। एक तारीफ ये है कि हद और रस्म के जरिए से तमाम मुकम्मल तारीफ की जाए, परफेक्ट लॉजिकल डिफिनीशन पेश की जाए। जाहिर है ये उन लोगों के लिए कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो एकेडमिशियंस होते हैं, जो तालीमात से इल्मियात से वाबस्ता होते हैं, उनके लिए यह है कि हद ताम और रस्म ताम और तारीफ, तारीफ हकीकी वगैरह। जो इस कदर इल्मी और फनी मबाहिस से जुड़े हुए नहीं होते हैं उनके लिए फिर मिनबाब शर्ह व इस्म उस लफ्ज़ की तशरीह कर दी जाए, या फिर मिसाल के जरिए से, तमसील के जरिए से समझा दिया जाए। एक बेहतरीन मिसाल उन्होंने पेश की है कि आदल दरअसल फन मेमारी है, आदल मुहंदिसी है, आदल आर्किटेक्चर है। किसी इमारत को بہترین طریقے سے بنانا، یہی عدل ہے. جہاں دروازہ ہونا چاہیے وہاں دروازہ ہو، جہاں کھڑکی ہونی چاہیے وہاں کھڑکی ہو، جہاں روشن دان ہونا چاہیے وہاں روشن دان ہو، جہاں ستون ہونا چاہیے وہاں ستون ہو، جہاں قوس ہونی چاہیے وہاں قوس ہو، جہاں چھت ہونی چاہیے وہاں چھت ہو، جہاں کھلا ہوا ہونا چاہیے وہاں کھلا ہوا ہو. اگر اچھی معماری ہے تو چیز حسین و خوبصورت نظر آئے گی، اگر اچھی معماری نہیں ہے تو وہ چیز نہ اچھی نظر آئے گی، نہ مفید ہوگی، نہ پائیدار ہوگی، نہ جانے کب وہ عمارت زمی بوس ہو جائے. اگر مہندسی درست نہیں ہے، اگر فن معماری درست نہیں ہے، اگر آرکیٹیکچر درست نہیں ہے، کب وہ عمارت زمین بوس ہو جائے؟ نہیں کہہ سکتے آپ. تو اس سے افادیت پر بھی یقین نہیں کر سکتے آپ، اور اس میں حسن و زیبائی بھی نہیں ہوگی. جس طرح ایک عمارت میں فن معماری کا دخل ہے، اسی طرح پوری کائنات میں فن معماری کا دخل ہے، اسی طرح اس پوری زندگی میں فن معماری کا دخل ہے. جو بات جس جگہ ہونی چاہیے وہیں رہے تو عدل ہے، جو بات وہاں سے ہٹی زندگی کا نقشہ بگڑ جائے گا، زندگی کا نقشہ بگڑ جائے گا. آج اگر دنیا میں اسلام کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نقشہ بگڑ گیا. غور کرو، کوئی چیز ادھر سے ادھر تو نہیں کرتی. رہے گا، پائیدار رہے گا، استوار رہے گا. خدا کو خدا کے مرتبے پہ رکھو، رسول کو رسول کے مرتبے پر رکھو. اس کے بعد ولی کو ولی کے مرتبے پہ رکھو، امام کو امام کے مرتبے پہ رکھو، حاکم کو حاکم کے مرتبے پہ رکھو. حاکم کو حاکم ہی رہنے دو، محکوم کو محکوم رہنے دو. یہ عادل کا تقاضا ہے. حاکم کو دوست نہ بناؤ. کر میں ایک مثال دے دوں. حاکم سے دوستی ہوتی ہے، مگر شان کیا ہے؟ دیکھیے نزاکتوں پہ غور کیجیے. عادل کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ حسن کیا ہے؟ زیبائی کیا ہے؟ وہ معماری کیا ہے زندگی و معاشرے کی؟ وہ مہندسی کیا ہے؟ اسے سمجھیں. اس بات کو میں شروع کرتا ہوں توحید سے. شرک حرام ہے، شرک ممنوع ہے، شرک ظلم ہے، لیکن ایک رخ سے ہے، دو رخ سے نہیں. ہم کسی کام میں بھی خدا کے شریک بننا چاہیں، ہم کسی کو شریک بنانا چاہیں، مخلوقات مل کر کسی کو شریک بنانا چاہیں، ممنوع ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی جس کی زندگی میں شریک ہو جائے، جس عمل میں شریک ہو جائے، جس کو چاہے اپنا شریک بنا لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ حق ہے، وہ مختار ہے، کل ہے. ہمارے لیے حد یہ ہے، حد ادب و حد بندگی. ہم اپنی حد سے تجاوز کریں گے تو ظلم ہے. مثال دے دوں ہم کار خدائی میں مداخلت کریں گے کائنات کا نقشہ بگڑ جائے گا. خدا اعلان کر دے کسی کام میں کہ ہم تمہارے کام میں شریک ہیں تو عین لطف ہے, عین کرم ہے, نقشہ اور سمر جائے گا, کمال کے درجے پہ پہنچ جائے گا. یا وہ دعوت دے کسی کام میں, کسی بھی عمر میں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں, آؤ تم شریک ہو جاؤ. مشہور مثال ہے قرآن مجید کی آیت ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ, پہلے تو یہی دونوں شریک ہیں ایک عمل میں, عمل ایک ہے, فعل ایک ہے, کیا یصلون فعل ایک ہے, درود بھیجتے ہیں, رحمت نازل کرتے ہیں. ابھی میں یہی عام سا ترجمہ کر رہا ہوں, میرا ترجمہ الگ ہے, یصلون سے کیا مراد ہے وہ بحث الگ ہے, لیکن یصلون کون, یصلون جمع کا سیوا ہے, یہاں پر ایک ہی فعل ہے, جمع کا سیوا ہے. کس لیے جمع کا سیوا ہے؟ اسی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی سب مل کر کام کر رہے ہیں, یعنی اللہ نے فرشتوں کو اپنا شریک بنا لیا اس کام میں. با کمال شان وحدانیت, تمام جاہ و جلال و جمال وحدانیت کے ساتھ وہ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے اور کہتا ہے فرشتوں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. اور پھر بات فرشتوں سے آگے بڑھتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان لانے والوں تم بھی شریک ہو جاؤ. یہ صلوات بہت بڑا سر ہے لیکن سر رے آیا, سر چھپی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں, یہ سر رے آیا ہے. سب کی زبانوں پہ ہے درود, سب کی زبانوں پہ ہے صلوات, سارے مسلمان پڑھتے ہیں لیکن اس کی اہمیت سے واقف ہوں, اس کی عظمت, اس کی تاثیر سے آشنا نہیں ہے. اسی لیے اس کا اثر اس ہر شخص کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی معرفت ہے. یہی درود سب پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کو درود پڑھنے والے کی معرفت کے مطابق اس کا فیض پہنچتا ہے. کتنے عوامر ہیں قرآن میں, کتنے احکام ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, یہ کرو, وہ نہ کرو, کتنے احکام, کتنے عوامر الہیہ ہیں قرآن مجید میں, کوئی امر, کوئی حکم اس شان سے نہیں آیا. نماز کی لگا گیا, نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. تم لوگ ایمان لانے والے مسلمانوں یا انسانوں بندو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, کتب علیکم الصیام, روزہ رکھو, تمہارے اوپر لکھ دیا گیا, روزہ واجب قرار دے دیا گیا, استطاعت ہو تو حج کو جاؤ, آت الزکات, زکات دو, جہاد کرو, قتال کرو, جتنے احکام ہیں, حکم صادر ہو گیا. یہ ایک عمل ایسا ہے اس اہتمام سے کہا, دیکھو بے شک میں یہ کرتا ہوں تم بھی یہ کرو. اس شان سے پورے قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں خود نماز میں از اول تا آخر جان سخن درود ہے. دیکھیے کوئی قصیدہ, میں اکثر ادبی مثالیں دیتا ہوں, کوئی قصیدہ یا کوئی شاعر کہتا ہے تو وہ ویسے کوشش تو کرتا ہے کہ ہر شعر اچھا ہو, مطلب سب سے اچھا ہو, لیکن مدح میں وہ کوشش کرتا ہے کہ جو سب سے اچھا شعر ہے وہ سب سے آخر میں سنائے, عقیدے میں سب سے آخر میں درج کرے, بس اس کے بعد مقطع اور والسلام. تاکہ اس سب سے بہترین شعر کے سننے کی خاطر پڑھنے کی خاطر انسان پورا قصیدہ سنے. سب سے آخر میں وہ بیت ہوتی ہے جسے بیت القصید کہتے ہیں, وہ بیت جسے بیت القصید کہتے ہیں, سب سے بہترین شعر حاصل سخن وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. اب نماز کو بھی عرفہ نماز کی تعریف یہی کہتے ہیں, نماز ثناء الہی ہے. نماز کیا ہے؟ نماز ثناء الہی ہے, اللہ کا حمدیہ قصیدہ ہے. سکھایا کس نے ہمیں یہ؟ اللہ ہی نے سکھایا ہے پیغمبر کے توسط سے. اللہ نے سکھایا ہے پیغمبر کے توسط سے, ہے نا. لیکن اس میں تکبیر سے شروع ہوتا ہے, اور جب نماز ختم ہونے کو آتی ہے تو تشہد کے بعد کیا ہے؟ درود. اندازہ ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ حمدیہ قصیدہ ختم کہاں ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جان سخن درود ہے. اور کمال یہ ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں کہ جب محفل شروع ہوتی ہے تو پڑھنے والا ذکر کرنے والا ذاکر تنہا ذکر کرتا ہے, لیکن جب محفل ختم ہوتی ہے تو ایسا وجد کا عالم طاری ہوتا ہے کہ سامعین سب شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے وہی ذکر شروع کر دیتے ہیں. نماز کی شان یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور خالق سنتا ہے. بندے کے لیے اعزاز ہے, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سنیں کتنے بڑے محروم ہیں. ایسی محرومی سی محرومی ہے. خالق متعال نے موقع عطا کیا ہے کہ تم آؤ اپنی بات کہو, میں سننے کے لیے تیار ہوں, میں سننے کے لیے تیار ہوں. یعنی خالق متعال اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ ہمتن سامع ہے, بندہ اس کے سامنے لب کشائی کر رہا ہے. لیکن اس نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ تکبیر سے شروع کرو, میری تکبیر کرو میں سنوں گا, میری مدح کرو میں سنوں گا, حمد کا سورہ پڑھا, اس کے بعد سورہ پڑھا, رکوع کیا, قیام کیا, تسبیح, تحلیل, تمجید, ذکر خدا کرتے رہے. لیکن ترتیب یہ رکھی ہے پروردگار نے, آخر میں وہ ذکر سکھایا ہے کہ جب بندہ ذکر کرے گا تو خدا بھی اس میں شریک ہے. غفلت نہ برتیں اور
سبحان اللہ
صلوات سے غفلت نہ برتیں. یہ سر رعایا ہے, یہ اسم اعظم سے کم نہیں ہے. یہ روشن اسم اعظم ہے. درود پیغمبر پہ درود, ان کے اہل بیت پہ درود. بہرحال یہ مثال درمیان میں آ گئی تھی, میں صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رب کریم خالق متعال خالق ذوالجلال وہ وحدہ لا شریک, اس کی ذات گرامی اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے, میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں یہ جملہ کہ اس کے دامن کبریائی تک, اس کے دامن خود تک شرک کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا مل کے کسی کو شریک باری بنانا چاہے, کسی چیز میں شریک باری بننے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن یہ اس طرف سے ہے, مخلوقات کی طرف سے ہے, ماں سے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ خود خالق متعال ہے, وہ جس کام میں چاہے شریک ہو جائے, جس کو چاہے شریک بنا لے اپنے کام. اسی طریقے سے ایک حاکم کی شان تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا دوست بنا لے, مگر محکوم کو زیب نہیں دیتا کہ حاکم کو دوست سمجھے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. رسول رسول ہیں, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاكم ہے ولی ہے حاکم ہے حاکم اللہ نے انہیں حاکم بنایا ہے ہم پر اللہ نے انہیں حاکم بنایا اب ہم رسول کو اپنا دوست سمجھنے لگے رسول کو ہم اپنا دوست سمجھیں کیسی کمزرسی ہے کیسی نادانی ہے کیسی محرومی سے محرومی ہے کیسی بے عقلی ہے کیسی بے انصافی ہے اور ہمارے رسول جسے مولا بنائیں رسول صاف فرمائیں من کنت مولا فہذا علی مولا میں جس کا مولا یہ علی اس کا مولا ہے اب ہم بحث کرتے رہیں گے مولا سے مراد دوست کیسی بے انصافی رسول دوست ہیں رسول سب کے دوست ہیں مگر ہمیں جیب نہیں دیتا کہ ہم انہیں دوست کے درجے پہ رکھیں ان کی شان بزرگواری یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا دوست سمجھیں وہ جسے چاہے دوست بنا لیں جسے چاہے رفیق بنا لیں جسے چاہے وہ اہل البیت بنا لیں سلمان کو کہہ دیا سلمان و منا اہل البیت ابو ذر کو کہا ابو ذر منا اہل البیت لیکن ہر ایک میں صلاحیت ہے کہ وہ کہے ہم بھی اہل بیت ہیں ارے تاریخ میں موجود ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ چادر میں داخل ہو جائے رسول نے منع کر دیا رسول کسے چاہے داخل کر لے حصار اہل بیت میں خود سے کوئی حصار میں داخل نہیں ہو سکتا ادھر کی چیز ادھر نہیں ہو سکتی ورنہ عدل کا دامن چھوٹ جائے گا صلوات پڑھتے محمد انصاف 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 توحید سے ہمیں آشنا کیا گیا اس لیے کہ ہم عادلانہ معاشرہ قائم کریں نبوت آئی اس لیے کہ ہم عادلانہ معاشرہ قائم کریں قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبعوث کیا کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بینات کے ساتھ روشن اسناد رسالت و نبوت کے ساتھ روشن دلائل توحید کے ساتھ روشن دلائل دلائل و حقانیت دین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی ترازو نازل کی لیکن عادل قائم کرنا تھا تو نازل بھی کیا کیا ترازو اتفاق سے دنیا کے اکثر ملکوں میں یا شاید تمام ملکوں میں عدالت کی جو عمارتیں ہوتی ہیں وہاں ایک ترازو علامت کے طور پہ ہوتی ہے مگر آپ نے غور کیا ہے عدالتوں کے سامنے جو ترازو ٹنگی ہوتی ہے بنی ہوتی ہے اسے غور سے دیکھ لیجیے گا بس سمجھ میں آ جائے گا دنیا والوں کی عدالت کیسی ہے اب میں کیا تبصرہ کروں جائیے گا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا کس طرح سے ترازو بنی ہوئی ہوتی ہے پلے برابر ہوتے ہیں یا کچھ نیچے اوپر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے ترازو میزان وانزلنا معہم الکتاب والمیزان کتاب نازل کی ترازو نازل کی قرآن کہہ رہا ہے کتاب نازل کی ترازو دو چیزیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے دو چیزیں نازل کی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبیوں کے ساتھ دو چیزیں نازل کی توجہ رہے حدیث نہیں ہے
روایت نہیں ہے کہ ضعیف کہہ دیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبیوں کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، کتاب اور میزان. اب میرا سوال ہے کہ بتائیے حضرت آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس نبی کے اوپر ترازو نازل ہوئی؟ کس نبی پہ ترازو نازل ہوئی بتائیں مفسرین، مفسرین بتائیں مجھے کس نبی پہ ترازو نازل ہوئی؟ تلوار نازل ہونے کا ذکر تو ہے روایتوں میں، اور تائید اس کی بھی ہوتی ہے قرآن مجید سے. حدید نازل کرنے کا تذکرہ یہ آیت سورہ حدید میں، اسی آیت میں آگے بڑھ کر حدید کے نازل کرنے کا تذکرہ ہے. تو حدید تلوار نازل کرنے کا ذکر ہے روایت میں بھی ہے، قرآن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. لیکن ترازو کے نازل کرنے کا کوئی واقعہ تاریخ انبیاء میں، قصص انبیاء میں نظر نہیں آتا، تو پھر قرآن کی اس آیت کو سمجھا کیسے جائے؟ مراد کیا ہے، مراد کیا ہے اس میزان سے؟ یہ کون سی میزان ہے، یہ کون سی ترازو ہے جسے خدا وند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا؟ توجہ ہے. اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کوئی بھی کسی بھی چیز کی تفسیر کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، تو پھر لفظ کو بدلنا پڑتا ہے نا. شرح الاسم، مجھے اگر انگریزی نہیں آتی انگریزی میں پوچھوں کہ کتاب کو کیا کہتے ہیں، آپ یہ تھوڑی کہیں گے کتاب کو کتاب کہتے ہیں، آپ کہیں کتاب کو بک کہتے ہیں. تو کتاب الگ لفظ ہے، بک الگ لفظ ہے نا، لفظ بدلا ہے بالکل مکتبی انداز سے گفتگو کا. عادل کی کوئی تعریف بیان کرے تو عادل جب تک لفظ اصف دہرایا جائے کہ عادل عادل ہے، عادل عادل ہے، عادل کو عادل کہتے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا عادل کیا ہے؟ عادل کو عادل کہتے ہیں، کبھی تعریف مکمل نہیں ہوگی، اس کے آگے لفظ بدلا جائے گا. عادل انصاف کو کہتے ہیں، عادل اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں پر رکھی جانی چاہیے وہیں پہ رکھی جائے. تو اب جملہ آیا وہاں پر، لفظ عادل کی تشریح ہوئی نا. اسی طریقے سے اگر ہم میزان پوچھیں، میزان کسے کہتے ہیں، تو صرف یہ کہتے رہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ نے کہا میزان تو بس میزان سمجھیے، آگے کچھ نہیں. ہم کہیں کتاب سے مراد کیا ہے، کہ کتاب سے مراد تورات ہے جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل ہے جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، قرآن ہے جو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے. میزان کیا ہے؟ ہر نبی کے ہر والزلنا معاہم الکتاب والمیزان، معاہم سے دیکھ نہیں سب کے ساتھ، آدم سے لے کر خاتم تک سب کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی. اور ضرورت کی عقل اگر ہمارے پاس ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غرض کیا بتائی گئی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت اور قسط انصاف قائم کریں. انصاف صرف کتاب سے قائم نہیں ہو سکتا، کتاب سے قائم نہیں ہو سکتا. اگر قائم ہو سکتا ہوتا تو اس آیت میں والمیزان کا ذکر نہ ہوتا. پروردگار عالم نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور ہر نبی کے ساتھ ہم نے میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل و قسط برقرار کر سکیں. اب اگر ہم اس کی وضاحت طلب کریں مسلمانوں سے اور پوچھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کون سی میزان تھی، اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ قائم کر دوں کہ رسول خاتم النبیین ہیں، رسول خاتم النبیین ہیں، ان پہ نبوت ختم ہے، یہ 63 برس زندگی گزار کر 23 برس کی تبلیغی زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ان کی کتاب قیامت تک
رہے گی تو ان کی میزان بھی تو قیامت تک رہنی چاہیے۔
نبوت قیام قیامت تک رہے گی، بلکہ قیامت میں رہے گی، قیامت کے بعد رہے گی۔ ان کی نبوت ازلی اور ابدی نبوت ہے۔ کتاب بھی قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، قرآن باقی معجزہ ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے۔ لیکن یہ میزان، اس کی مراد کیا ہے؟ اور یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ میزان، ابھی تک تو خیر یہی بحث باقی ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے، لیکن بات اس سے آگے نکل گئی کہ میزان باقی تو رہنی چاہیے۔ اگر نبوت باقی ہے، کتاب باقی ہے، تو میزان بھی باقی رہنی چاہیے۔ تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ میزان سے مراد کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرفیکٹ ڈیفینیشن تو بہت مشکل ہے کسی بھی چیز کی۔ قرآن کی ڈیفینیشن مشکل ہے، انسان کی ڈیفینیشن مشکل ہے، ہر حقیقت کی مشکل ہے۔ ابن سینا نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے مختصر سی، الحدود۔ الحدود حد کی جمع ہے، حد کہتے ہیں ڈیفینیشن کو، حدود یعنی ڈیفینیشنز۔ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اس کا فرینچ ٹرانسلیشن بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے۔ ابن سینا بہت بڑا فلسفی ہے، آج تک اس کی فلسفیانہ اہمیت قائم ہے اور قائم رہے گی۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن، پرفیکٹ ڈیفینیشن پیش کرنا تقریباً محاولات مشکل، بہت مشکل ہے، مشکل ترین کام۔ اس لیے مشکل ہے کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے، ہم اس کی تو پوری ڈیفینیشن بیان کر سکتے ہیں، جو چیز ہم نے بنائی نہیں، بنانے والا کوئی اور ہے، اس چیز کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے۔ ہم کسی چیز کی پرفیکٹ ڈیفینیشن کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تقریباً محالات سے۔ اور ہمارا بات بہت واضح، ایک ذرہ، عناصر، یہ خاک، ایک مٹھی خاک اٹھا لیجئے، اس کی ڈیفینیشن بیان کیجئے۔ ارسطو سے لے کر، ارسطو کے پہلے کے حکما سے لے کر، اور ارسطو تک، ارسطو سے لے کر ابن سینا تک، ابن سینا سے لے کر ملا فضا تک، ملا فضا سے لے کر آج تک، کتنے ادوار گزر گئے اور ڈیفینیشن چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کبھی ہم عناصر اربعہ کے قائل تھے، چار عناصر ہیں، آگ، ہوا، خاک، پانی، اور اب عناصر کی تعداد تقریباً 117-118 تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر عناصر کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، جوہر کیا ہے، ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات، ان ذرات کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے۔ اب تک کیا سائنس پرفیکٹ ہو چکی اس باب میں؟ فزکس پرفیکشن کی حد تک پہنچ گئی؟ ایٹامک فزکس پہنچ گئی پرفیکشن کی حد تک؟ نہیں پہنچی۔ اب تک حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، واضح آشکارا نہیں ہیں۔ تو یہ حال ہے کہ ہم ایک خاک کے ذرے کی مکمل حقیقت سے آج تک آشنا نہ ہو سکے، تو ہم کسی چیز کی ڈیفینیشن کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے پرفیکٹ ڈیفینیشن کی تلاش و جستجو جاری تو رہنی چاہیے، لیکن ایک اور سہولت منطق انسانی نے فراہم کی ہے، وہ شرح الاسم، کہ بھائی کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس چیز کا دوسرا نام، تیسرا نام، چوتھا نام، تاکہ ذہن میں آ جائے کہ مراد کیا ہے۔
اب ہم رسول اللہ سے پوچھیں کہ رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دو چیزیں دی، آپ نے ہمیں دو چیزیں دی کہ نہیں؟ دو چیزیں دی، اللہ کتاب میں فرماتا ہے، سورہ حدید میں، قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب اور میزان تمام نبیوں کے ساتھ نازل کیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عادل و قسط برقرار رکھ سکیں. یا رسول اللہ، اگر ایک ہی چیز آپ دے کے گئے تو ہم عادل کیسے برقرار کریں گے؟ تو ہمیں بھی دو چیزیں عطا کیجئے. پیغمبر فرمائیں گے میں نے عطا کی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. صلوات پر محمد. دو چیزیں رسول نے ہمیں دی. من باب شرعی ہم سمجھ گئے، وہاں اللہ نے میزان کہا، یہ یہاں عترت کہہ رہے ہیں. وہاں اللہ نے میزان کہا، یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کچھ اور ہو، اللہ نے دیا کچھ ہو، یہ ہمیں دے کچھ اور رہے ہوں. ایمان رخصت، عقل رخصت، ایمان رخصت. یہ ممکن نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صادق امین کا کلمہ پڑھا ہے، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، امانت دار پروردگار ہیں، امانت دار مشرکین نہیں. پھر صادق امین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ امانت داری مشرکین خدا طرح فرماتے تھے، امانت دار الہی. یہ صادق و امین پیغمبر، ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی ہے کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ عین امانت داری کی بات ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری کتاب، میری عترت، میرے اہل بیت. اللہ نے فرمایا ہم نے رسول کو دو چیزیں دی، کتاب اور میزان. ہم سمجھ گئے کہ یہ میزان سے مراد عترت پیغمبر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں مسلمانوں نے کسی چیز کو کہیں سے ہٹا کے کہیں رکھا. اور جہاں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی عادل چلا گیا. اب اگر ظلم کی تاریخ جاری رہے گی تو سرفرازی ممکن نہیں ہے. بس گفتگو ختم ہو، آج کی گفتگو یہیں روک رہا ہوں. اگر سلسلہ یہی رہا تو سرفرازی ممکن نہیں ہے، کامیابی ممکن نہیں ہے. ہم عادل کی گواہ نہیں بن سکتے، شہداء بالقسط کا رتبہ ہمیں نہیں مل سکتا جب تک ہم بے انصافی کرتے رہیں گے. جب تک ہم بے انصافی کرتے رہیں گے کتاب خدا قیام قیامت تک کے لیے، نبوت مصطفیٰ قیام قیامت تک کے لیے، میزان مصطفیٰ قیام قیامت تک کے لیے، عترت مصطفیٰ قیام قیامت تک کے لیے. اسی لیے مسئلہ علی مرتضیٰ ماضی کا نہیں، حال کا بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے. جب تک صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، قلب زندگی کو قرار نہیں آ سکتا.
الفاظ میں عادل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، یہ عادل ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، یہ عادل ہے. جس کا بھی حق ضائع ہوا ہو، جب تک امکان ہے حق ادا کرنے کا، ادا کرنے کا حکم برقرار رہے گا. دیکھو کس کا حق ضائع ہو گیا
اور کیسے کیسے ضائع ہوا، کس حد تک ضائع ہوا. اس حد تک ضائع ہوا کہ محرم میں ہم مجبور ہو گئے سیاہ کوشی پہ، مجبور ہو گئے ہم ماتم سے، مجبور ہو گئے ہم نوحوں گریہ و زاری پہ، مجبور ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب حق کا حق پامال کر دیا گیا، حق پامال کر دیا گیا، حق ضائع کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ، یہ آپ کا عشق ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی ولایت ہے، یہ آپ کی پاکی نفس ہے، پاکیزگی نفس ہے، پاکی فرشت ہے. کیا آپ بس حسین کا تصور کرتے ہی گریا کرتے ہیں؟ یہ دلیل ہے آپ کی پاکی سرشت کی، اس لیے کہ ہم تک ہمارے سلسلوں سے حدیث پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے. آپ نے فرمایا ان للحسین حرارتا فی قلوبہ، حسین کے لیے تو مومنین کے دلوں میں ایک خاص حرارت رکھی گئی، ایک خاص سوزش ہے، حرارت ہے، سوزش ہے. یہ سوزش عشق ہے، یہ حرارت مودت ہے، یہ محبت کی گرمی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. کیا کیا حق پامال ہوا ہے، کیا کیا حق پامال ہوا ہے. مجسم حق پامال ہو گیا، کربلا میں تو حسین پامال ہو گیا. آج 3 محرم ہیں، کتنی تیزی سے تاریخیں گزر رہی ہیں، کتنی تیزی سے تاریخیں گزر رہی ہیں. بہت کم وقت ہے تزکیہ نفس کے لیے، یہ دن بہت تیزی سے گزر جائیں گے. جس قدر تزکیہ کر لیں، جس قدر پاکیزگی کر لیں، جس قدر آنسو بہا کر عشق کا وضو کر لیں، جس قدر آنسو بہا کر لوح دل کو پاک کر لیں، کردار کو پاک کر لیں، مولا سے قریب ہو جائیں، مولا سے نزدیک ہو جائیں، تخم عدل و انصاف کو پروان چڑھنے کے لیے اپنی زمین کو سیراب کر لیں، یہ عشق حسین میں تاثیر ہے. یہ تاثیر ہے عشق حسینی میں کہ وہ طبیعت انسانی کو زرخیز بنا دیتی ہے. ایک ایک منظر قیامت کا ہے. شہادتیں تو سب روزے عاشور ہوئی ہیں، مگر چونکہ سب کی شہادتیں ایک دن بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے تاریخیں مقرر کر لی گئیں. کسی دن کسی شہید کا تذکرہ ہو جاتا ہے، کسی دن کسی شہید کا تذکرہ ہو جاتا ہے. ہر شہید اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، ہر شہید کی شان شہادت جدا گانا ہے. مجھے اس وقت وہ شہید یاد آ رہا ہے کہ جس کے سرحانے سید الشہداء پہنچ گئے، لیکن یہ شہید بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، یہ شہید اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ شہید ان اصحاب میں سے نہیں ہے کہ جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، یہ شہید ان اصحاب میں سے نہیں ہے جو مکے سے ساتھ آئے تھے، یہ شہید ان اصحاب میں سے نہیں ہے کہ جنہیں امام نے خط لکھ کر بلایا تھا. یہ عجب شہید ہے. یہ شہید کون ہے؟ یہ شہید وہ ہے جو کل تک دشمن کے لشکر میں تھا، نو محرم تک دشمن کے لشکر میں تھا، 10 محرم کو آقا کی خدمت میں آ گیا. آپ سمجھ گئے میں کسے کہہ رہا ہوں.
یہ وہی ہے کہ جسے راستے میں سرکار سید الشہداء نے سیراب کیا تھا اور تنہا اسے نہیں پورے لشکر کو سیراب کیا تھا. حر حر اور حر کا بیٹا, حر کا فرزند. تاریخوں میں اب وقت میں گنجائش نہیں ہے نہ مجھ میں سکت ہے اس وقت جزیات بیان کرنے کی. روز عاشور, صبح عاشور, اس لشکر سے نکل کے ہر حر اس لشکر میں آ گئے. یہ آنے کی شان یہ تھی کہ ہاتھ باندھ کر اور سر قدم مبارک حسین کا. روایتیں مختلف انداز سے پہنچی ہیں. میں نے جلیل القدر عالم اور محدث کی زبانی یہ جملہ سنا ہے کہ حر نے اپنا سر قدم مبارک امام کا رکھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا کہ جیسے ظاہر کیا کہ پہچان ہی نہیں رہے ہیں. اور اٹھو تو کون ہو, حالانکہ پہلے بتا چکے تھے کہ آنے والا کون ہے, حالانکہ پہلے بتا چکے آنے والا کون. اور نے سر اٹھایا, اور نے سر اٹھایا کہا آقا میں حر ہوں. یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ فرزند رسول میں حر ہوں, میں آپ کا گناہگار ہوں, میں معافی کا طلبگار ہوں, کیا میرے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ آزاداران امام, یہ آپ کے عشق گوہر بہشت بن جائیں گے اگر جذبہ توبہ کے ساتھ ہیں. حسین کے دربار میں آئے تو بس یہ صدائے حال ہونی چاہیے, آقا حسین کیا ہمارے لیے توبہ کی راہ ہے؟ ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, ہم سب خطاکار ہیں. آقا حسین کی بارگاہ میں آئیں, عالم کے پاس آئیں, ذریحوں کے پاس آئیں, تربت مبارک کے پاس آئیں تو ایک جذبہ لے کر آئیں, آنکھوں میں آنسو ہو, سینے پہ ہاتھ ہو اور دل کی آواز جو آقا ہمارے لیے توبہ کی راہ ہے. معصوم کا کردار تو سب کے لیے نمونے عمل ہے, مگر میں کہتا ہوں کربلا کا حر وہ ہے جو سارے عالم کے لیے نمونہ ہے. حر آیا, معافی طلب کی, آقا نے معافی دی اور اس کے بعد جزیات کے سر پہ نظر کر رہا ہوں. حر نے کہا آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کرنے کے لیے بھیجوں. حضور نے اجازت دی, حر کا بیٹا گیا, جنگ کی, بھرپور جنگ کی اور اس کے بعد جنگ کرتے کرتے شہید ہوا. جب زمین پر آیا تو اپنے والد کو حر کو آواز دی, لیکن جب حر بیٹے کے لاشے پر پہنچا
جاتا, یہ وہ حسین فرما رہے ہیں
شہادت عزا کو قبول فرما. معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پر گامزن رہے. پروردگار ہمیں ہمیشہ مکتب حسینی سے وابستہ رکھنا. پروردگار ہمیں ہمیشہ حق پرست بنا کر رکھنا, ہمیں عدل شعار بنا کر رکھنا. ہم ظلم سے بیزاری چاہتے ہیں, ہم ظلم سے برات چاہتے ہیں. پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.